Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. آج سورة آل عمران کی آیت نمبر 28 اور 29 کا بیان ہوگا. آیات احکام میں سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں. عقائد کے لحاظ سے تو سورہ آل عمران کے اندر بھی بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن ان آیتوں کو آیات احکام میں شمار نہیں کیا گیا, کیونکہ اس میں عقائد کا ذکر ہے اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم نہیں ہے. پھر آیت نمبر 96 اور 97 اور 98 اس کے اندر احکامات کا ذکر کیا گیا ہے. تو پہلے ہم آیت نمبر 28 اور 29 اس کا ترجمہ اور پھر اس میں بیان کردہ حکم. اس آیت کا ترجمہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين, اور مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر, اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے, اور جو شخص ایسا کرے گا تو اس کو اللہ سے کچھ نہیں ملے گا. الا یہ کہ تمہیں کسی بات کا خوف ہو اور تم اسے چھپانا چاہ رہے ہو, یعنی تمہیں اگر جان کا خوف ہو اور تم اسے چھپانا چاہ رہے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں کو بچائے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو, اگر تم اپنے دلوں میں کچھ چھپاؤ گے یا کسی چیز کو ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والوں, مومن مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ دونوں دوستوں کا مقصد ایک ہو اور طریقہ کار بھی ایک ہو. کافر کے ساتھ رہتے ہوئے اگر اس سے دوستی کی جائے گی تو مقصد تو ایک ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مقصد الگ, ہمارا مقصد اللہ کی رضا, ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا, چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ آخرت کا کام ہو. جب انسان دونوں کام, دنیا اور آخرت کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں کرے گا اور بلکہ اس کے خلاف کرے گا, تو اس کے متعلق سورۃ طہٰ میں اس کی وعید ہے کہ ہوگا کیا. اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہماری ہدایات کی پیروی نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں کیا کیا, ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا, کا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو ہم تنگ معیشت دے دیں گے. اور دنیا کے اندر اگر مسلمان کافر کو دوست بناتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کما لے. اور قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے دنیا کمانے سے کیا ہوگا, دنیا اس کی معیشت اچھی ہو جائے گی, پیسہ اچھا آ جائے گا, گاڑی اچھی آ جائے گی, موبائل اچھا آ جائے گا اور نیٹ کا کنیکشن اچھا مل جائے گا, عہدہ اچھا مل جائے گا, یہی چیزیں ملیں گی. اس وقت دنیا اسلام کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں, دیکھ لیجئے 57 اسلامی ممالک میں, اگر مسلمان اس اللہ کے اس حکم کو کی روح گردانی نہ کریں اور اللہ تعالی کے اس حکم کو سامنے رکھیں تو ہر ملک کو اس کا اپنا حکمران ملے گا. آج لوگ یورپ کی ترقی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اگر ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہ چلے تو پیچھے رہ جائیں گے. یہ جملہ تو صحیح ہے کہ جن لوگوں کو اپنا مقتدہ بنایا ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑے گا, یہ جملہ تو صحیح ہے, اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. کیوں, وجہ کیا, میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ دین کے مخارج, شریعت کے مصادر کیا کیا ہیں, کن چیزوں سے ہم حکم نکالیں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. یا تو قرآن کریم کی آیت ہو, تو اس معاملے میں تو آیت بھی ہے, اور اپنے پیشروں سے قدم ملا کر چلے گا تو انہی کے ساتھ جا کر مل جائے گا. یہ بات تو ہم نے شروع میں بتایا کہ اگر یہ بات کہاں سے ملے گی, تو ہم نے شروع میں بتایا کہ یا تو قرآن کریم کی آیت ہوگی یا حدیث ہوگی, یہ تو وحی ہے, یا پھر صحابہ کرام کا عمل ہوگا, ان کا قول ہوگا, ان کا فتویٰ ہوگا. تو یہاں پر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ملتی ہے جس کو دوسرے تمام صحابہ کرام نے تسلیم کیا تھا, کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں آئے تو ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے, لیٹے ہوئے سو رہے تھے, نہ جسم کے نیچے کوئی بستر تھا نہ کوئی چادر تھی بلکہ مٹی کی چادر تھی, اور سر کے نیچے تکیہ نہیں تھا بلکہ ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی, اور آپ آرام سے اطمینان سے سو رہے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس دنیا سے لوگ آتے ہیں, قیصر و کسرا سے بھی لوگ آتے ہیں, ہم نے ان کو بھی دیکھا, ان کے ہاں دربار ہوتا ہے, کوئی نوکر ہوتا ہے, کوئی دربان ہوتا ہے, کوئی گارڈ ہوتے ہیں, نشست و برخاست کی اچھی جگہیں ہوتی ہیں, تو اب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون کرے. انہوں نے انتخاب کیا اور یہ کام لگایا ذمہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دونوں کی نسبت بہت اونچی ہے, بہت اونچی, کہ دونوں ازواج مطہرات میں سے, اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تو صاحبزادی بھی ہیں. تو رحم کا مسئلہ, محرم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, تو ان کو بات کرنے میں آسانی ہوگی, سمجھانے میں آسانی ہوگی. جب ان دونوں نے بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ پہلے اس سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی یہ بات کر چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اور بات کرتا تو میں اسے کچھ اور جواب دیتا, لیکن ابو عبیدہ تم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پورا دیکھا ہے اور تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین و حاضی الامہ کا لقب دیا, امین الامہ, ایک جگہ حکیم الامت کا لقب بھی ہے, تو تم یہ بات کر رہے ہو. اور ان کو منع کر دیا. وجہ نہیں بتائی, لیکن جب ان دونوں حضرات نے بات کی, ازواج مطہرات نے, امہات المومنین نے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی بات سمجھانے کی اور مسئلہ بیان کرنے کی. انہوں نے یہ عرض کیا کہ دیکھو تم یہ بتاؤ کہ دو آدمی آگے پیش رو چلے گئے ہیں اور انہی کی اتباع کرنے کے لیے تیسرا آدمی آ رہا ہے, اگر وہ ان کے قدم سے قدم ملا کر چلے گا تو منزل مقصود تک پہنچے گا, ورنہ بھٹک جائے گا. تو مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں, اگر میں نے ان کے قدم سے قدم ملا کر میں نہ چلا تو میں کبھی بھی ان تک نہیں پہنچوں گا, کہیں اور نہ پہنچ جاؤں. یہ جواب دیا. تو اگر کافر کو دوست بنائیں گے تو اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا, لہذا دوست تو بنایا نہیں جائے گا. ہاں کچھ معاہدے کیے جا سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے. معاہدہ امن کا بھی کیا جا سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, صلح حدیبیہ میں امن کا معاہدہ تھا, ایک دوسرے سے جنگ کے خلاف تلوار نہ اٹھانے کا معاہدہ تھا, اس کی بھی اجازت ہے. کفار سے تجارتی معاہدے کرنے کی بھی اجازت ہے کہ ان سے تجارت کی جائے, اور یہ معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے, صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوئے. تو ایک ہے ان سے تجارت کرنا, ان سے معاملات کرنا, امپورٹ ایکسپورٹ کرنا, ان کو مال دینا, ان سے مال لینا, ان کی خدمات لینا, اپنا مال تیار کرنا, یا اپنی خدمات دے کر ان کا مال تیار کرنا, یہ ان تمام چیزوں کی تو اجازت ہے. یہ ہے کاروبار. کاروبار ایک الگ چیز ہے, دوستی ایک الگ چیز ہے. کاروبار کاروبار کی حد تک ہوگا اور دوستی آخر تک چلتی ہے. اس میں دوست کے مقاصد ایک ہی ہوتے ہیں. لہذا مسلمان کفار سے کون سا معاہدہ کر سکتے ہیں اور کون سا معاہدہ نہیں کر سکتے, اس کی پوری تفصیل کتاب السیاست میں ہے. آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں اور یا حدیث کی کتاب اٹھائیں, اس میں آپ کو ملے, کتاب الامارہ بھی ملے گی, کتاب السیاست بھی ملے گی, کہ امور مملکت کیسے چلائے جائیں گے. کفار سے, کافر مملکتوں سے, کافر ملکوں سے کس طرح سے معاملات کیے جائیں گے, سب بالکل واضح, دو اور دو چار کر کے واضح طور پر ہے. لہذا کفار سے اگر امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے, لیکن ان کے کسی معاہدے سے مسلمانوں کو, چاہے وہ اپنے ملک میں رہتے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں, اس میں کوئی نقصان ہو, چاہے وہ تجارتی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو, ایسا کوئی بھی معاہدہ کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. یا کافر مسلمانوں سے مدد لے کر کسی دوسرے خطے کے مسلمانوں کی جان کے در پہ ہوں, اس کی بھی اجازت نہیں. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی دنیا کے کسی خطے میں بھی کفار مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں, اور وہاں کے مسلمان, جہاں کے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, وہاں کے مسلمان اگر ان سے مقابلہ کرنے کی اور اپنا دفاع کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں, صلاحیت نہ رکھتے ہوں, تو قریب کے لوگوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے اور فرض عین ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نہ کریں, یہ سستی کریں یا ان کے اندر اہلیت نہ ہو, تو اس سے قریب کے. تو اگر دیکھا جائے تو جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں اقلیت میں رہتے ہیں, ان میں سب سے پسی ہوئی اقلیت جو ہے وہ اراکان کے مسلمان ہیں. ان کے خلاف بدھوؤں نے اور بخشوؤں نے تلوار اٹھائی, تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں, احتجاج کریں, ان سے اپنے تعلقات ختم کریں, اور انہیں اس بات پر مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز رہیں. دیکھیں صلح حدیبیہ میں جیسے بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاہدہ کیا تھا, کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے. بظاہر یہ شق مسلمانوں کے وقار کے خلاف لگ رہی تھی. اگر مسلمانوں کے وقار کے خلاف کوئی شق ہو تو مسلمان حکمرانوں کو اجازت نہیں کہ اس شق پر عمل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے شارع بنا کر بھیجا، آپ کے پاس جو اختیارات تھے وہ کسی اور کے پاس نہیں، بعض چیزوں میں آپ نے استثنا بھی دیا، جیسے کہ آپ کے سامنے بات آئی کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو استثنا دیا تھا، لیکن وہ استثنا شخصی تھا، اب کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور ایک موقع پر کفارے کا مال خود کھانے کا استثنا بھی دیا تھا، وہ بھی مسئلہ آپ کے سامنے آ چکا کہ ایک صاحب جو ہے وہ روزہ مکمل نہ کر سکے اور روزہ توڑ دیا تو ان پر قضا بھی لازم ہوئی، کفارہ بھی، اب کفارہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ان سے کہا کہ 60 روزے رکھو، انہوں نے کہا ایک روزے میں یہ حال ہوا، 60 کہاں سے رکھوں گا، کفارے کا کہا تو کفارہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہیں رکو، اب بیت المال میں جو آئے گا وہ دیں گے تمہیں، پھر تم کفارہ ادا کرنا اپنا. جب بیت المال میں سب آ گیا اور کفارہ ان کو دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک چلی جائے، مجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور وہ اپنا سامان لے کے خود چلا گیا. یہ استثناء شخصی تھی. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے وہ اپنے ملک کے ہوں چاہے وہ دوسروں کے ملک کے ہوں، وہ معاہدہ کرنا جائز نہیں. اسی طرح اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو دفاع کا کہ مسلمانوں کا اور کافروں کا کوئی مشترکہ دشمن ہو اور اس سے دفاع کے لیے آپس میں معاہدہ کیا جائے، تو وہ معاہدہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کے اندر کمان مسلمان کے پاس رہے گی. کافر کو کمان دینا یہ جائز نہیں، کافر مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا، لہذا نہ مسلمان کافروں کو کمان دینا جائز ہے. اسی طرح آگے وصیت کے احکام میں بھی آ جائے گا کہ کافر کو وصی بھی نہیں بنایا جائے گا اور اس کو امین بھی نہیں بنایا جائے گا. تو دیکھیں معاملات کتنے خراب ہو رہے ہیں اور ہم کہاں سے کہاں چلے گئے کہ اب مسلمانوں کی حکومت کافروں کا دم چھلا بن گئی. جب تک کفار کی اس کو حمایت حاصل نہ ہو وہ حکومت نہیں کر سکتے، اور اقتدار کے نشے میں یا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کفار کے اعلی کار بن گئے، اور مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوا اپنے درمیان غداروں کی وجہ سے ہوا جنہوں نے مسلمانوں کی بات دوسروں تک پہنچائی اور ان کے مخبر بنے، اس کو بھی منع کر دیا کہ مسلمانوں کی کوئی خفیہ بات کفار تک پہنچانا یہ جائز نہیں. سورہ ممتحنہ میں بھی آئے گی یہ بات اس میں بھی بیان کی، اور اس میں صاف واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے راز غیر مسلموں سے بیان کرنا اگرچہ وہ حق بات ہے، واقعے کے مطابق ہے، جائز نہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے غزوات ہیں خصوصاً فتح مکہ کا جو موقع ہے، اس میں کتنا بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا، 10,000 مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور جب مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ کے باہر پہنچ گئے، مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا اور آپ نے حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے لیے آگ روشن کرے. یہ جنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے تاکہ دشمن کو اپنی نفری دکھائی جائے کہ کتنی ہے. اب 10,000 آدمی اگر 10,000 آگ جلائیں گے تو دشمن تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ تو لاکھوں لوگ ہیں، کیونکہ ایک آگ 10-12 آدمیوں کے لیے کافی ہوتی ہے کھانا بنانے کے لیے. تو اگر ایک آگ جل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے 10 لوگ ہیں، تو اپنے سے 10 گنا نفری دکھائی جائے گی. وہی موقع تھا جب آخر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 3 دن کا وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کی ہجرت پر ہجرت کا اختتام ہو گیا تھا. تو اس موقع پر ایک صاحب نے، جو کہ بدری صحابی بھی تھے، انہوں نے کسی غیر مسلم خاتون کے ذریعے سے کفار کو یہ راز بھجوا دیا تھا، جس کی وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر وہ پرچہ منگوا لیا تھا اور وہ راز جانے نہیں دیا. تو اس آیت کے اندر ایک بات ہے کہ اگر تمہیں اگر جان کا خطرہ ہو تو اس بات کی اجازت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو واقع کے خلاف ہو، یعنی جھوٹ بول دو، لیکن اس کے اندر بھی پسندیدہ یہی ہے کہ انسان تکلیف اٹھائے اور خلاف واقعہ بات نہ کہے. ایک مشہور واقعہ ہے، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں، کہ وہ انہیں نصرانی بادشاہ نے قید کر لیا بہت ساروں کو، اور پھر فیصلہ کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. ان کو کہا کہ اگر تم مجھے میرے دین کو مان لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا میں تو نہیں مانگتا. تو ان کے سامنے ایک بڑا کڑھایا لایا گیا اور اس میں تیل ابالا گیا، اور یہاں تک کہ ایک صاحب کو اس تیل میں ڈال دیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے ڈر گئے؟ کہنے لگے نہیں ڈرا تو نہیں، پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے یہ مجھ سے پہلے شہید ہو گیا. تو اس کافر بادشاہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، اگر تم میرے پیشانی کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا اس بات پہ تو نہیں لوں گا، اگر میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑو تو میں غور کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑوں گا. انہوں نے اس کافر کا پیشانی کا بوسہ لے لیا. اور جب یہ قافلہ پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو ان کے اوپر آثار ندامت تھے کہ میں نے ایک کافر کو عزت دی اور اس کا ماتھا چوما. مسلمان کے مقابلے میں کافر کو عزت دینا، اچھا مقام دینا، پروٹوکول دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے جب تک مسلمان حکمران ان چیزوں کا اہتمام کرتے رہے، شاہ فیصل مرحوم کبھی بھی کسی بڑے یورپین حکمران کے استقبال کے لیے کبھی بھی ایئرپورٹ نہیں گئے، کسی کو بھیج دیا. اور اس وقت تک مسلمانوں کی ایک شوکت تھی، کافر سوچ نہیں سکتے تھے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر مسلمان کافروں سے مقابلہ کرنا چاہیں گے دنیا داری میں نہیں جیت سکتے، یہ بھی طے. صیانت میں، حرفت میں، صنعت میں یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر ان سے آگے جانا، ان سے مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ہاں اگر میدان جہاد میں جائیں تو وہاں کافر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شروع میں دکھایا 1000 کے مقابلے میں 313، اللہ نے 313 کو فتح دلائی، اور کیا شاندار فتح تھی. قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. تو میدان جہاد میں کبھی بھی کافر مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور نہ کر سکے ہیں. عارضی طور پر اگر کامیابی معلوم ہوتی ہے تو جنگ کا اختتام بتائے گا کہ فتح کس کو ملی، لیکن چونکہ دشمن کے اعلی کار بن گئے، بعض دفعہ جیتی ہوئی جنگیں تھالی میں رکھ کر مذاکرات کی میز میں ہمارے حکمرانوں نے ان کو دے دی. تو بھائی بات یہی ہے کہ کافر کو دوست نہیں بنایا جائے گا مسلمان کو چھوڑ کر، چاہے وہ آپ کا دفتر کا ساتھی ہو، چاہے وہ آپ کا بزنس کا ساتھی ہو. اس سے بزنس کیا جائے گا، اچھے تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمدردیاں نہیں ہوں گی. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایک صحابی تھے، وہ اگر کوئی بادل بھی دیکھتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ ان لوگوں پر جا کر برسے جو تیرا حکم ماننے والے ہو. ان کی اس دعا سے کیا بارش کے فیصلے بدل جاتے تھے. لیکن ایک ہمدردی مسلمانوں کی اور ایمان کی علامت یہ نظر آتی ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا جائز ہے. بعض لوگوں نے اس آیات سے استدلال کیا کہ تقیہ کرنا جائز ہے، کہ اپنی بات چھپا دینا مصلحتن، لیکن اس آیت سے تقیہ کا کوئی تعلق نہیں. وہ تو صرف اتنا ہے کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول کر اگر جان بچا لی، وہ سورہ بقرہ کے اندر بھی الا اس میں بھی ایک اور صورت میں بھی آئے گا الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہاں پر بھی آئے گی یہ بات. تو لہذا کافروں سے دوستی کرنا وہ کسی بھی حال میں جائز نہیں، لیکن ان سے تعلقات کی حدود کیا ہوں گی اس پر علماء اسلام نے بہت کچھ لکھا ہوا، اور جب وہ مقام آئے گا دوسری جگہ بھی یہ مقام آئے گا، جب یہ مقام آئے گا تو ہم اس جگہ اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں پر بات یہ کہ یکم رمضان کو اپنے استادوں کے مشورے سے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم آیات احکام پر کو بیان کریں گے کہ قرآن میں کہاں کہاں ہے، کیا ذکر ہے. شروع میں تو اندازہ نہیں تھا، جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ دو دن میں سورہ بقرہ ہو جائے گی، 16 دن لگے سورہ بقرہ میں. تو اب یہ سلسلہ رمضان میں تو سمٹ نہیں سکتا، تو اب اس سلسلے کو ہم ختم نہیں کریں گے، ہاں کچھ دنوں کے لیے موقوف ضرور ہو جائے گا کہ کل جس جگہ یہ بیان کیا جاتا ہے وہاں تراویح کا سلسلہ بھی ہے، کل ختم قرآن کی تقریب ہوگی، اس کی وجہ سے کل یہ بیان نہیں ہو سکے گا. پرسوں جہاں میں قرآن کریم سنا رہا ہوں وہاں ختم قرآن کی تقریب ہے، اور وہاں قرآن کریم تراویح میں مکمل ہو رہا ہے، تو پرسوں اس طور پر نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد اعتکاف، اور پھر اعتکاف میں 10 دن، تو انشاءاللہ عید کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب رمضان میں یہ موقوف ہو جائے گا، ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کا اعلان پھر ویب سائٹ پہ کر دیا جائے گا کہ کون سے دن ہوں گے، اور انشاءاللہ ان آیات احکام کو مکمل کریں گے. اس سلسلے میں آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو کس طرح مفید سے مفید بنایا جائے. آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی بہت ساری رائے ہوں گی، تو ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے رومن اردو میں ہی کر دیں، اپنی زبان میں کریں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہائی فائی انگلش ہو. اس کے لیے بات کا مقصد واضح ہو جائے وہ چھوٹی سی ای میل جس طرح بھی ہو، اور جو بھی آپ کی تجاویز ہوں چاہے وہ بیان کے طریقہ کار سے متعلق ہوں، وہ ضرور ہمیں ای میل کیجئے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اس میں کہیں تعطل نہ آئے اور یہ ختم نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.